حضرات گرامی، اللہ عزوجلال نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ پوری اپنی مخلوق کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے جو پوری مخلوق کے اندر تقسیم کیا، ایک ماں کو اس ایک رحمت کا اربوں اور کھربوں سے بھی کم حصہ ملتا ہو، اس لیے کہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے، حیوان ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جن جن کے اندر بھی اللہ تعالی نے رحمت، محبت اور شفقت کا مادہ رکھا ہے، وہ اللہ تعالی کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کے حصے کا اثر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں کے دل میں پوری مخلوق کے اندر ایک رحمت کی تقسیم سے کتنا حصہ آتا ہوگا۔ اس رحمت کے ایک ذرے سے بھی چھوٹے حصے کی وجہ سے ماں کی شفقت، ماں کی اپنے اولاد کے ساتھ محبت، ماں کی تڑپ اور اس کے اندر اس بیٹے کے اوپر فدا ہونے کا جذبہ، میرے بھائیو، یہ ایک ماں ہی اندازہ لگا سکتی ہے، ایک باپ ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اس کی محبت کی کیا کیفیت ہے اور اس کے کیا جذبات ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ انسان کو اس طرف توجہ دلائی۔ ایک صحابی اپنے کپڑے کی جھولی میں کوئی چیز چھپا کر لے آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں نے اپنی جھولی میں پرندے رکھے تھے، چڑیا کے بچے تھے، جب چڑیا کے بچے میں نے اپنی جھولی میں لیے تو ان کی ماں میرے اوپر اڑنے لگی، پرواز کرنے لگی اور بار بار میرے اوپر گر رہی تھی۔ میں نے کیا کیا کہ اپنی جھولی کو کھول دیا، بچوں کی ماں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس جھولی کے اندر وہ ماں بچوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور میں سب کو لپیٹ کر آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس موقع پہ سمجھایا، فرمایا، صحابہ دیکھو ایک جانور ہے، چڑیا ہے، اس کے بچے ہیں، بچوں کی شفقت اور بچوں کے ساتھ محبت کو دیکھو کہ جب اس نے اپنی جھولی کو پھیلایا تو یہ ماں اوپر اڑتی ہوئی اپنے بچوں کے اوپر آ کر گر پڑتی ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اس ماں کو اپنے پرندوں بچوں کے ساتھ پیار ہے، اللہ عزوجلال کو اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ پیار ہے، اللہ کو بڑا پیار ہے۔ جنگی قیدی آئے، ان میں ایک خاتون تھی، اس کا بچہ اس کو نہیں مل رہا تھا، پستانوں میں دودھ اتر آیا، وہ روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی پورے مجمع کے چکر لگا رہی ہے، اس کو بچے کے رونے کی آواز جب اس کے دماغ کے دریچوں میں پڑ رہی تھی، اس کی شفقت کا اندازہ لگائیں کہ بچہ سامنے بھی نہیں تھا لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا بچہ کس حالت میں ہے، وہ میری جدائی میں رو رہا ہوگا، اس کا دودھ اتر آیا، وہ پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، آخر اس کو بچہ ملا، بچے کو اٹھایا اور ایک طرف ہو کر بچے کو دودھ پلانے لگی۔ یہ سارا منظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ کرام کو مخاطب ہوئے کہنے لگے، اے میرے صحابہ، دیکھو اس ماں کے اندر اپنے بچے کی کتنی یہ شفقت اور محبت ہے، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ عزوجلال اللہ حضر جلال کے ہاں اس ماں سے کہیں بڑھ کر اپنے بندوں کے ساتھ زیادہ پیار اور شفقت ہے. ایک خاتون تنور پہ روٹیاں لگانے لگی, آگ کا جھونکا اٹھا, شولے بڑھ کے. اس کے پاس اس کا بچہ تھا, اس نے جلدی جلدی بچے کو اپنی لپیٹ میں لیا تاکہ میرے بچے کو یہ شولے کی تپش نہ پڑ جائے. اس کے ذہن میں ایک سوال آیا, اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے, کہتی ہے اے اللہ کے پیغمبر میرا ایک سوال ہے, میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ کہ میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے, میں آگ جلا رہی تھی, آگ کے شعلے اٹھے, مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ میرے بچے کو شعلوں کی تپش جھلس کر رکھ دے گی. میں نے جلدی جلدی اس کو اپنی لپیٹ میں لیا اور آگ سے اس کو دور کر کے بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ جو پیار ہے وہ میرے پیار سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہے. جو اللہ کو پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ, اپنے بندوں کے ساتھ, وہ ماں کے پیار سے کہیں زیادہ ہے جو ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہے. وہ کہنے لگی پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو پسند نہیں کرتی کہ آگ کی تپش بھی میرے بچے کو لگے, اللہ حضر جلال کیسے اپنی مخلوق کو جہنم میں پھینکیں گے؟ اس نے یہ سوال کر دیا کہ میں تو نہیں برداشت کرتی کہ میرے بچے کو آگ کی تپش بھی لگے, اللہ حضر جلال اس چیز کو کیسے پسند کریں گے کہ اپنی مخلوق کو آگ میں ڈال دے, جہنم میں ڈال دے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ماں سے کہیں زیادہ اللہ حضر جلال کو اپنی مخلوق سے زیادہ پیار ہے, اور اللہ تعالی کسی کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے, الا المارد المتمرد, مگر وہ شخص جو خود سرکش ہو کر جیسے اپنی ماں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر انسان آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے, اس طرح جو شخص باغی ہو جائے, سرکش ہو جائے, نافرمان ہو جائے اور خود اپنے لیے ہلاکت کا راستہ پسند کر لے, اس کے علاوہ اللہ حضر جلال کسی کو بھی آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیو, اولاد کتنی نافرمان ہو, ماں اور باپ کی زبان سے کبھی ان کے لیے بد دعا کے کلمات نکل بھی جائیں, لیکن آپ اس کا دل آپ ٹٹول کر دیکھیں, ماں کی تنہائی دیکھیں, رات کے اندھیرے دیکھیں, وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. اولاد نافرمان بھی ہو, باغی بھی ہو, اور ماں اور باپ کی گستاخ بھی ہو, کتنی زیادتیاں کر لے, لیکن ایک ذرہ اللہ حضر جلال نے اپنی رحمت اور شفقت کا ماں کے دل میں ڈالا ہے, ماں کی ہمیشہ ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا راہ راست پہ آ جائے, دعائیں بھی کرتی ہے, تڑپتی بھی ہے اور اللہ سے التجائیں بھی کرتی ہے, وہ یہ قطن پسند نہیں کرتی کہ میرا بیٹا باغی ہی رہے اور ہلاکت اور بربادی کے منہ میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم و کریم ہیں, بڑے غفور و رحیم ہیں, اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, وہ اپنے بندے کی توبہ کو, استغفار کو بڑا پسند کرتے ہیں, بڑا پسند کرتے ہیں. اللہ کو جتنی خوشی بندے کے استغفار اور توبہ سے ہوتی ہے کسی اور عمل سے نہیں ہوتی. بھائیو, اللہ سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو, نافرمانیے ہو بھی جائیں اور ہیں, مایوس نہ ہو جاؤ, اللہ سے ٹوٹ کر کہیں بھاگ نہ جاؤ, اللہ حضر جلال سے دور ہونے کی کوشش نہ کرو, بلکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, استغفار کرو, گناہوں کی معافی مانگو, اللہ حضر جلال کے ساتھ جڑ جاؤ, اللہ تعالی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے, اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ اللہ کی زمین کے اوپر پھیل رہا تھا, اسلام کے جھنڈے ہر طرف لہرا رہے تھے, پھر کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ اب ہمارا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے تو مسلمانوں سے جنگیں لڑی ہیں، مسلمانوں کو شہید کیا ہے، بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، پیغمبر کے مقابلے میں ہم کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، اور جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمیں اپنی پہلی زندگی دیکھ کر شرم آ رہی ہے، کون سا گناہ، کون سی بے حیائی، کون سا ظلم اور کون سی بربریت تھی جو اسلام سے پہلے جس کا ہم نے ارتکاب نہیں کیا تھا۔ زندہ اولاد کو دفن کر دینا، زندہ بچیوں کو گڑے کھود کر لختے جگر منتیں نکال رہے ہو، رو رہے ہو کہ ابو جان کیا کرنے لگے ہو، میرا قصور کیا کرنے لگے ہو، لیکن ایسی صفاقی، ایسی وحشت اور ایسی قساوت قلبی کہ لختے جگر کے اوپر بھی ترس نہیں آتا تھا، اور زندہ لڑکیوں کو گڑے کھود کر دفن کر دیتے تھے، ان کی چیخیں ان کو رات کو ستایا بھی نہیں کرتی تھیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ بچی کو زندہ رکھنا یہ ہمارے لیے معاشرے میں آر اور عیب ہے۔ ایسا معاشرہ، ایسے لوگ جب اسلام کے اندر آئے ان کو اپنے گناہ یاد آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، پوچھنے لگے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے ان جرم اور ان کرتوتوں کا کیا بنے گا، ہمیں نیندیں نہیں آتی، ہمیں پریشانی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ عز و جلال نے اعلان کروا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قل، آپ کہہ دیں، میری طرف سے یہ اعلان کر دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، شرک کیا ہے، انہوں نے کفر کر لیا ہے، انہوں نے شرابیں پی ہیں، انہوں نے قتل کیے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے، جو بھی گناہ کر لیے، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے گناہوں، بڑے گناہوں، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، سب سے بڑا گناہ تو کفر ہے، اور اس کے بعد بہت بڑا گناہ کسی جان کو قتل کر دینا ہے، جادو کر دینا ہے، بہت بڑا گناہ سود کھا لینا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الموبقات کہا ہے کہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، السبع الموبقات، ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کر لیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اس سے بڑا جرم اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 99 جانوں کو ہی قتل نہیں کرتا بلکہ 100 پورا کر دیتا ہے، 100 کا قاتل وہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، خالص توبہ کر لیتا ہے، دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹ آتا ہے، پہلے بھاگتا رہا، 100 قتل کر لیے اور پھر اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے 100 ناحق جانوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا، فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے اس لیے کہ یہ آدمی توبہ کی نیت سے اپنی بستی سے نکلا ہے، عذاب کے فرشتے اس لیے کہ یہ 100 جانوں کا قاتل ہے، اللہ عز و جلال نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ ان کا فیصلہ کرو، اگر نیکوں کی بستی کی طرف زمین کم رہ گئی ہے اور یہ زیادہ چل کر اس طرف پہنچ گیا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح کو ریشمی غلاف کے اندر اور ریشمی کفن کے اندر اس کو لپیٹ لیں گے، اور اگر گناہگاروں کی بستی کی طرف زمین کی مسافت کم ہے اور دوسری طرف زیادہ ہے تو پھر عذاب کے فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا کہ وہ بدبودار اور گندے ٹاٹوں کے اندر اس کی روح کو قبض کر لیں۔ اللہ تعالیٰ علی کل شئ قدیر ہے، اس کو اس بندے کی توبہ، دل سے اس کی التجا اللہ کو بڑی پسند آئی۔ قال للارض التئمی، اللہ نے اس زمین کے حصے کو جو نیکوں کی طرف مسافت رہ گئی تھی اس کو حکم دے دیا کہ سکڑ جا، التئمی سکڑ جا، زمین سکڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 100 انسانوں کے صفات قاتل کی توبہ بھی قبول کی ہے اور اس کو معاف کر دیا ہے۔ بھائیو، اللہ سے کیوں بھاگیں، کیوں مایوس ہوں؟ وہ تو ہر دن ہاتھ پھیلائے اس انتظار میں ہے، آوازیں لگا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ فی النہار لیتوب مسیء اللیل، کہ اللہ تعالیٰ دن کو ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے یہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والے آئیے توبہ کر لیں اور بخشش لے لو۔ رات کو اللہ ذوالجلال پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے دن کو گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، آئیے اب رات پڑ گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کر لو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی بڑے خوش ہوتے ہیں جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق اور مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جنگل میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، سواری کے اوپر اس کا کھانا ہے، پینا ہے اور سامان ہے، وہ جنگل میں جا رہا ہے، تھک گیا، سستانے کے لیے وہ لیٹ گیا، اس کو نیند آ گئی، جب اٹھا اس نے دیکھا کہ اس کی سواری گم ہو گئی، اب کھانا بھی سواری کے اوپر اور پانی بھی سواری کے اوپر، سارا سامان سواری کے اوپر، اور وہ بھاگ گئے۔ وہ نکلا اس کو تلاش کرنے کے لیے، جنگل ہے، کہیں پانی نہیں، کھانے پینے کی چیز کا نام و نشان نہیں، ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے، حتی کاد ان یہلک، قریب ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ مایوس ہو کر بیٹھتا ہے، لیٹ جاتا ہے، درماندہ اور تھکا ہوا ہے، نیند آ گئی، نیند آ گئی۔ جب اٹھا اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی سواری پاس کھڑی ہے، اس کے اوپر اسی طرح پانی بھی ہے اور اس کا کھانا بھی ہے اور ساری چیزیں اس کے سامنے، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے اس کو ہوش نہ رہی کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں۔ اس نے زبان سے نکال لیا کہ اے اللہ، انت عبدی وانا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور تو میرا پروردگار ہے، جنگل میں بھی مجھے ضائع نہیں کیا، اس نے کہنا یہ تھا، لیکن ہوش ختم ہوگی، اتنی خوشی، اتنا خوش ہوا کہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس انسان کو، اس آدمی کو ہوئی ہے اپنی سواری اور کھانا پینا ملنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اور استغفار، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ حضر جلال تو یہ اعلان کرتے ہیں، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی، کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو، راستے سے بھٹکے ہوئے ہو، مگر جس کو میں جنت کا راستہ دکھاؤں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگ لو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعن الا من اطعمتہ، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگ لو۔ یا عبادی، کلکم عارن، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں لباس پہناؤں، فاستکسونی، مجھ سے لباس مانگ لو، مجھ سے مانگو. یا عبادی کلکم فقراء، اے میرے بندو تم سارے کے سارے فقیر ہو، الا من اغنیتہ، مگر جس کو میں غنی کر دوں، مجھ سے گنا مانگ لو. اے میرے بندو تم سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، مجھے میری بادشاہت کے اندر ایک رتی بھر کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کا اعلان دیکھیں، اے میرے بندو تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ اور تقوی والے بن جاؤ، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں، میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں، میری بادشاہت کو کوئی فائدہ نہیں. اور اے میرے بندو تم سارے کے سارے سرکش بن جاؤ، باغی بن جاؤ، اللہ سے بھاگنے والے بن جاؤ، تو میرا کوئی نقصان نہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میں تمہارا ایک ایک عمل، تمہاری ایک ایک حرکت یہ شمار کر رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، میں تمہاری ہر حرکت کو، ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہوں. قیامت کے دن وہ پورے کا پورا تمہارے سامنے رکھ دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو دیکھتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہے وہ اللہ کی تعریف کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو سامنے آگ دیکھ رہا ہو، برا انجام دیکھ رہا ہو، فلا یلومن الا نفسہ، ہو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اللہ عز الجلال نے تو عدل اور انصاف قائم کیا ہے، بلکہ اپنی رحمت کی بہاریں اس طرح برسائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہے ہیں، اے میرے بندے، لک ما دعوت ورجوت، مجھ سے جو مانگے اور جو امید رکھے میں ویسا ہی بن کر آپ کو دکھاؤں گا. جو مانگے اور جو امید رکھے، لک ما دعوت ورجوت ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اے میرے بندے، رات دن تو گناہ کرتا ہے، مجھ سے بخشش مانگ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے. اے میرے بندے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر زمین و آسمان کی فضا کو بھر کر بھی گناہ لے آئے، لاتیتک بالمغفرتی، تو میں یہ سارے گناہ آپ کے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. او بھائیو، اللہ کو کس کی پرواہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے دو آدمی تھے. یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آدمی کسی کے جرم اور گناہ کو دیکھ کر کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ آدمی تو بخشا ہی نہیں جائے گا. بھائیو، کتنا بھی گناہگار کسی انسان کو دیکھیں، آپ قطن یہ نہ کہیں کہ یہ تو بخشا ہی نہیں جائے گا. آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ کی رحمت کو محدود کرتے پھریں؟ بنو اسرائیل کے دو آدمی، ایک بڑا عابد اور زاہد، دوسرا گناہگار، دونوں کا آپس میں تعلق اور پیار ہے. نیک اپنے دوست کو کہتا رہتا ہے کہ باز آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو. آخر جب دیکھتا ہے کہ یہ تو باز ہی نہیں آتا، ایک دن ہار تھک کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، نہ تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا اور نہ تجھے جنت میں داخل کرے. یہ دو جملے اس نے بول دیے، واللہ لا یغفر لک ولا یدخلک الجنہ، کہ اللہ کی قسم، نہ تو تیرے گناہ معاف ہوں گے اور نہ تجھے جنت ملے گی. اللہ اکبر، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، غصہ آ گیا کہ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ اس بندے کو میری رحمت سے محروم کرتا پھرے اور جنت کے یہ سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا پھرے، جہنم کے ٹکٹ دیتا پھرے. اللہ اکبر. بھائیو، جنت بھی ملتی ہے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اور نیکی بھی انسان کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے. اپنی نیکی پہ اترانا نہیں چاہیے، تکبر میں نہیں آ جانا چاہیے, اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا چاہیے, بلکہ ساری نیکییں کر کے بھی انسان یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. جو آدمی کچھ نیکییں کر کے یہ سمجھ لیتا ہے نا جی میں نے تو بڑا کچھ کر لیا, اب جنت مجھے نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی, یہ ایک ہلاکت کا رستہ ہے. کئی ہمارے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں نا جی کہ دیکھو جی ہم نے اتنی محنت کی ہے, اگر جنت ہماری نہیں تو اور کس کی ہے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے بھائیو. جنت بھی اللہ کی رحمت سے اور نیکی کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے. قیامت مرنے کے بعد اللہ ذوالجلال نے اس بندے کو پوچھ لیا, کہا کہ تجھے کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ میرے اوپر قسمیں ڈالتا پھرے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا اور جنت نہیں دوں گا. فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو جہنم میں پھینکو, اور وہ آدمی جو اگر سے گناہگار تھا لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا, ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں گناہگار ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کریں گے, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. بھائیو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کو بڑا مہربان, بڑا غفور الرحیم اور بڑی وسیع رحمت والا سمجھ کر, یہ عقیدہ رہ کر, ایمان رہ کر اللہ تعالیٰ سے بھاگے نہیں بلکہ اللہ سے جڑے, اللہ کے قریب آئے. بڑے سے بڑے گناہ ہوں, حقوق العباد بھی ہوں. آپ دیکھیں یہاں میں اپنے بھائیوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. کسی کو قتل کر دینا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. قیامت کا دن ہوگا, مقتول اپنی گردن اور بہتا ہوا خون ہاتھ میں لے کر آئے گا. اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا, یہ کیسا منظر ہوگا کہ مقتول اپنی گردن ہاتھ میں لیے, خون تازہ بہ رہا ہے, اللہ احکم الحاکمین کی عدالت میں, دربار میں گردن کو لیے کھڑا ہے, کہتا ہے یا رب سل ھذا فیما قتلنی, اے میرے رب اس سے پوچھو کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا, میرا جرم بتائے کیا ہے. یہ کیسا منظر ہوگا. یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے. لیکن اگر قاتل صحیح توبہ کر لے, خالص توبہ کر لے, تو میرے بھائیو اس کی توبہ اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ عز وجل اس مقتول کو راضی کر لیں گے اور اس قاتل کی جان چھڑا دیں. اللہ عز وجل کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے قتل کیا, ناحق قتل کیا, اب تو کیسے خوش ہوتا ہے, تو کیسے راضی ہوتا ہے. اب جب رب اپنے بندے کو راضی کرنا چاہیں وہ جو چاہے مانگ لے, ایک جنت مانگ لے, دو جنتیں مانگ لے, دس جنتیں مانگ لے, اللہ عز و جلال سارے کے سارے اس کو دے کر اپنے بندے کو چھڑا لیں. اللہ عز و جلال پوچھیں گے کہ ہاں میرے بندے تو مظلوم ہے اور میں آج انصاف کروں گا, دنیا میں نے ڈھیل دے رکھی تھی, آج انصاف کا دن ہے, زیادتی نہیں ہوگی تیرے اوپر, ہاں واقعی تو مظلوم ہے, اب بتاؤ کہ تو خوش کیسے ہوتا ہے, اس کو کیسے چھوڑتا ہے, اس کی کیسے معافی ہو سکتی ہے. اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھولیں گے, جس طریقے سے وہ مظلوم خوش ہو سکے گا اللہ عز و جلال اس کا مطالبہ پورا کریں گے اور اپنے اس توبہ کرنے والے بندے کو معاف کر دیں گے. اس لیے بھائیو حقوق العباد کے اندر سب سے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر ہی انسان اپنے آپ کو بری کر لے. کسی کا لینا ہے, کسی کا دینا ہے, کسی کا ذمہ ہے, کسی کے پیسے مارے ہیں, کسی کا حق مار لیا ہے, کسی کی زمین یہ ہڑپ کر لی ہے, کسی کی فیکٹری کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا ہے, بہنوں کی وراثت کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, جو بھی زیادتی کی ہے دنیا میں وہ اس کا حق دے کر اپنے آپ کو بری کر لے دنیا کے اندر ہی. لیکن اگر کئی صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان اتنا گناہوں کے اندر, اتنا مالی معاملات کے اندر, اتنا دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے اندر پھنس گیا ہے کہ اب دنیا میں اس کا حقوق اور حقوق العباد کو ادا کرنے کوئی, یہ ادا کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہی, اتنا کچھ دوسروں سے لے لے کر اس نے ہڑپ کر لیا, اب اس کو توبہ کی توفیق ملی, واپس کرنا بھی چاہے تو دنیا میں واپس نہیں کر سکتا. اپنی ساری جائیداد اور پراپرٹی کو فروخت کر کے بھی کفر عبادت کو ادا نہیں کر سکتا. اور لیکن دل سے ڈرتا بہت ہے, خالص توبہ کر رہا ہے, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو میرے بھائیو, ایسا خالص توبہ کرنے والا اللہ حضر جلال اس کے حق والے کو قیامت کے دن بلائیں گے اور کہیں گے, اے میرے بندے, واقعتاً اس نے تیرا حق غصب کیا تھا, اب تو بتا کہ کیسے راضی ہوتا ہے. اللہ حضر جلال اس کو راضی کریں گے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی. بھائیو, خالص توبہ کریں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ کے محبوب بندے بن جائیں, دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے, آخرت بھی بنتی ہے. اللہ عز وجل ہمیں صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے بزرگوں اور بھائیوں, شاید آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے آج کے اس خطبے میں اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت اور بندے کی توبہ اور استغفار کا تذکرہ کیوں کیا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اس لیے کہ ہم سارے گناہگار ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں. کل بنی آدم خطا, ہر شخص گناہگار ہے, کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے. کسی کے گناہ لوگوں کے سامنے ہیں اور کسی کے چھپے ہوئے ہیں, اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہر شخص گناہگار ہے. گناہگار کی یہ گناہ کی نوعیت بھی مختلف ہے. شرک بہت بڑا گناہ ہے, نفاق بہت بڑا گناہ ہے, مالی معاملات کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا بڑا جرم ہے, سود یہ اللہ کی بہت بڑی بغاوت اور اعلان جنگ ہے, بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے, قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. بھائیو, کئی ایسے جرم ہیں کہ ہر انسان کے اندر موجود ہیں, اللہ کی نافرمانی ہے. سچ بولنا ہے میرے بھائیو, جھوٹ نہیں بولنا, وعدہ خلافی نہیں کرنی, وعدہ خلافی بھی گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے طاہر مطہر اور مقدس ترین ہستی ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں اپنے رب سے ایک ایک دن میں 100-100 دفعہ استغفار کرتا ہوں, تم بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. آپ اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں, میں دن میں 100 دفعہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں, تم بھی اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو. تو اور کون ہے جو پاک اور صاف ہو. میرے بھائیو, ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں, بڑے گناہ کیے ہیں, ذاتی گناہ بھی کیے ہیں, اجتماعی گناہ بھی کیے ہیں, حقوق اللہ کے سلسلے میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اور حقوق العباد کے سلسلے میں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں. ہمارے گناہوں کا نتیجہ کہ اللہ حضر جلال ہمیں کچھ سزا دینا چاہتے ہیں. پوری دنیا کفر اکٹھی ہو گئی ایک پاکستان کو سزا دینے کے لیے, پاکستان میں بسنے والوں کو سزا دینے کے لیے. بھائیو, اس صورتحال میں پہلے تو ہمیں اقرار کر لینا چاہیے, اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم واقعتاً گناہگار ہیں. جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے, اللہ کو غفور الرحیم اور تواب الرحیم سمجھیں گے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, تو پھر اس کے دروازے پہ آ جائیں, گناہوں کو چھوڑیں, اللہ سے رحمت مانگیں. بھائیو, جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا, اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہوگی, تو پوری دنیا کفر مل کر ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور جب اللہ عز وجل نے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا, اللہ نے ہمیں ہمارے حوالے کر دیا کہ جاؤ تم جانو اور تمہارے گناہ جانے, تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہلاکت اور بربادی سے بچا نہیں سکتے. میرے بھائیوں, کوئی ہم نے ایک جرم کیا ہے جس کی ہمیں سزا ملنے والی ہے؟ اپنے اس ملک کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر تو ہم نے جرم کیے ہی تھے. شرک بھی اس ملک کے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, نفاق بھی موجود ہے، حقوق العباد کے اندر بغاوتیں موجود ہیں اور حقوق اللہ کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان میں سودی نظام کو جاری کر کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی اعلان جنگ کر رہا ہے، اور پھر ہم نے قرآن اور سنت کے نظام کو چھوڑ کر، ہم تو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے گناہ کیے، کاش کہ ہمیں ان گناہوں کا احساس ہو۔ بھائیو، دل کانپتا ہے، زبان بیان نہیں کر سکتی کہ جو جرم ہم نے کیے پاکستان نے کیے۔ جب حکمران جرم کرتے ہیں تو پوری کی پوری قوم کو سزا ملتی ہے، یا تو لوگ حکمرانوں کا ہاتھ قوت سے پکڑ کر روک لیں، ورنہ سارے کے سارے اللہ عز و جلال کی طرف سے عذاب اور تباہی کا انتظار کریں۔ مجھے بتائیں، اس سے بڑا جرم، اللہ کی ناراضگی کا سبب اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے 25 سال تک افغانستان کے مسلمانوں کی مدد کی، ان کو اٹھایا، اپنا بھائی کہا، روس کے خلاف لڑا کر ان کو بے مثال جہاد کے ہیرو قرار دیا تھا۔ لیکن بھائیو، کیا ہوا؟ ایسے لوگ، ایسے نیک لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، کون ہے جو اپنی فیکٹریاں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جان لے کر، بچے لے کر، ہر چیز کو نچھاور کر کے میدان میں نکلا ہے؟ بات کرنی آسان ہوتی ہے، عرب لوگوں نے، میرے اور آپ کے بھائیوں نے، کون سی چیز تھی جو اسلامی جہاد کی وجہ سے چھوڑی نہیں تھی؟ روس سے ٹکرانے کے لیے، پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے مجاہدین افغانستان میں آئے تھے، اور ہم نے ان کو اٹھایا تھا، ان کو ہیرو بنایا تھا، مجاہدین کہا تھا۔ جب یہودیوں کا، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا دباؤ بڑھا تو بھائیو، ہم نے ایسے نیک لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان ظالموں اور درندوں کے حوالے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ آپ ان مجاہدین کی شکلیں دیکھ لیں، آپ ان کے شب و روز کو کاش کے جانتے ہوتے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، گڑ گڑانے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اپنے بچے بھی افغانستان میں لے آئے کہ ہم کفر کی زندگی کو پسند نہیں کرتے، ہم اس افغانستان کے اندر اپنی مرضی کی، اسلام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ تھوڑا سا جرم ہے کہ امریکہ نے آنکھیں دکھائیں، یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور ہم نے پاکستان کو بچانے کے نام پہ، کشمیر کو بچانے کے نام پہ، اپنے ایٹمی پروگرام کو بچانے کے نام پہ، ان تہجد گزاروں کو، ان نیک لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان درندوں کے حوالے کر دیا کہ پوری دنیا اب وہ اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ رہی ہے جو کیوبا کے پنجروں کے اندر اس طرح بند ہیں جس طرح جانور بھی بند نہیں ہوتے۔ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ عزوجل جلال ہمارے اس گناہ کو بغیر سزا دینے کے اور بغیر توبہ اور استغفار کے ہمیں معاف کریں گے؟ بھائیو، ہم نے ان لوگوں کو مروایا اور کہا کہ ہم نے پاکستان بچا لیا ہے اور ہم نے کشمیر کو بچا لیا ہے۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، کافروں کا ساتھ نہ دو، مسلمان بنو، قرآن کے حقائق کو دیکھو، کافر کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ افسوس کہ یہ اندھے لوگ قرآن بھی نہ پڑھ سکے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اب کیسا ہے وہ اسلام کا بدترین دشمن اور ان مسلمانوں کا قاتل جو کہتا ہے کہ یہ مشرف میرا دوست ہے، کلنٹن کہتا ہے، یہ بش کہتا ہے، جس کی شے پر اور جس کی ناک کے نیچے فلسطینی مسلمانوں کے گاؤں مسمار کر دیے گئے، وہ کہتا ہے کہ مشرف میرا دوست ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست بن گئے ہیں اور تعلقات بن گئے ہیں، ہم بھی بچ گئے ہیں، کشمیر بھی بچ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کشمیر بچا ہے کیا؟ پاکستان بچا ہے کیا؟ وہی حالات نہیں پیدا ہوئے جو آج سے 8 مہینے پہلے کے حالات تھے؟ بھائیو بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اور اگر ہم اب بھی سیدھے راستے پہ نہ چلے، دوسرا جرم ہم نے اگر یہ کر لیا کہ جن کو ہم نے مجاہد بنا کر کشمیر کے اندر بھیجا ہے، اگر ان کو لا وارث چھوڑ دیا اور 90,000 لاشوں کا سودا کر لیا، تو اللہ عز و جلال اس گناہ کو بھی معاف نہیں کریں گے. 90,000 لاشیں گری ہیں اس کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے، اور ہزاروں نوجوان اس کشمیر کے مسئلے کی نظر ہوئے ہیں جن کو دنیا کا لالچ ہی کوئی نہیں تھا. آپ ان ماؤں سے جا کر پوچھیں، ان بھائیوں سے پوچھیں، ان والدین سے پوچھیں جن کے لگتے جگر کشمیر کے اندر اب بھی لڑ رہے ہیں اور شہید بھی ہو چکے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ تم کشمیر کے بارے میں کیا کر رہے ہو. بھائیو آئیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. تباہی اور بربادی ہماری سرحدوں پہ دستخط دے رہی ہے. اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کریں، لڑنے کے لیے تیار کریں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر واقعتاً ہمارے اندر اللہ نے قوت دی ہے لڑنے کی، جہاد کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں، تو پھر بھائیو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پورے پاکستان کے اندر جہاد کی فضا کو کیوں پیدا نہیں کیا جا رہا. گھروں کے گھر، شہروں کے شہر بالکل غافل، اپنے کاروبار کے اندر مست ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسے کیوں ہے؟ میں ایک بھائی مجھے کہتے تھے کہ آپ دراصل حسن ظن نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگرچہ اندازہ ہوتا ہے لیکن حالات کو دیکھ کر اندازہ بھی صحیح نکلتا ہے. بھائیو یا تو کفر کی پوری طاقتیں مل کر یہ ڈرامہ کر رہی ہیں اور کشمیر سے مجاہدین کو واپس بلانا چاہتے ہیں اور وہ بہانا چاہتے ہیں، آپ کے حکمرانوں کو بھی بہانا چاہیے، اور دوسری دنیا کی جو کفر طاقتیں ہیں وہ تو چاہتی ہیں ہمارے ان حکمرانوں کو بہانا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کو کہیں کہ بھائی یہ جہاد بند کرو، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں. کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے. اگر ڈرامہ نہیں، واقعتاً انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو بھائیو ٹیلی ویژن کے اوپر جو آج تک یہ کنجر خانہ ہو رہا ہے، لوگوں کو آج تک یہ گانے سنائے جا رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور عوام کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا نہیں کیا جا رہا، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ شہروں کے اندر جو امدادی کارکنوں کی تنظیمیں ہیں، جو رفائی اور سماجی تنظیمیں ہیں، ان کو متحرک کیا جائے کہ اگر جنگ ہوتی ہے لوگ ہجرت بھی کریں گے، زخمی بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، مریں گے بھی، ان کا علاج، ان کا بندوبست، ان کی حفاظت، ان کی خدمت، یہ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ کوئی جذبہ نہیں ہماری اس قوم کے اندر، اور یہ جذبہ پیدا کرنا تھا حکمرانوں نے، جن کے پاس پورا میڈیا ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس سارے کے سارے ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے عوام کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا تھا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لوگ زخمی بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، اور ہم لڑیں گے بھی، لوگ ہجرت بھی کریں گے، اسی کا نام لڑائی ہوتا ہے. لیکن لگتا ہے کہ ایسے ہے جیسے بالکل غافل قوم ہے، سست قوم ہے، پتہ نہیں کہ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، نہیں ہوگی، تو یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائیو اللہ کی طرف لوٹیں، معافی مانگیں، استغفار کریں. ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے جرم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اپنے ملک کی حفاظت مانگیں، اسلام کی حفاظت مانگیں، مسلمانوں کی حفاظت مانگیں، اپنے اندر توبہ استغفار کا جذبہ پیدا کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور اس چیز کے لیے تیار رہیں. جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو مسلمان بنا دے، ان کے اندر ایمان اور جہاد کا سچا جذبہ پیدا فرمائے، توحید اور سنت کی نعمت اللہ عز الجلال ان کو عطا فرمائے کہ پوری امت مسلمہ کی صحیح طور پر قیادت کر سکیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصرهم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا قریبا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم